إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں صفحہ نمبر 35 تک ہم پہنچے ہیں جس میں نافع رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ انہ کان یضع یدیہ قبل رکعتین وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک. نافع تابعی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور انہوں نے کہا, عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. اس سلسلے میں کافی لمبی بات پچھلے ہفتے ہوئی تھی, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ کچھ لوگ پوچھیں گے کیا یاد ہے بتائیے. کیا باتیں سیکھی ہم نے اس حدیث سے پچھلے ہفتے؟ پھر ہم آگے بڑھیں. تعلیق کے بارے میں بات ہوئی, چلیے ایک بات ہی معلوم ہوئی, تعلیق. مقلوب کے بارے میں بات ہوئی, اب لگ کچھ اشارہ لوگوں کو ملا ہوگا. ہاں, اونٹ کے ہاتھ اور پیر, اس کے اوپر تبصرہ ہوا تھا. تو اس حدیث سے کیا سیکھا ہم نے؟ دیکھیے, جب آپ بالکل صحیح ہیں, لیکن یہ مختصر جواب ہے. پہلے ذہن میں جواب ہونا چاہیے, پھر زبان. آسان اصول کیا ہے؟ پہلے ذہن میں آپ خاکہ بنا لیں بات کا, کتنے ٹکڑے اور کتنے سیکشن ہیں, اس کے سب سیکشن کتنے ہیں, پھر ایک سیکشن بول کے اس کے نیچے دو تین دوسرا سیکشن, اس کے بعد جو بھی حصے اس کے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے بات کرنے کا. پچھلے ہفتے میں اس حدیث کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس حدیث سے دو احتمال, ہاں یاد آئے ہوگا, جو پچھلی روایت میں جو احتمالات پیدا ہوئے دو, اور جو غلط فہمی اس روایت کی وجہ سے لوگوں میں پیدا ہوئی, اس روایت سے وہ دونوں ختم ہو جاتی ہیں. وہ دو کیا ہیں؟ نمبر ایک, دیکھیے پہلی بات, جملہ دیکھیے, اس روایت سے دو شبہات ختم ہو جاتے ہیں. آسان بول رہا ہوں, پہلی بات ہم نے بیان کر دی, دو شبہ ختم ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیں گے, پہلا شبہ یہ ہے کہ اونٹ کے دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اگلا حصہ پہلے ٹکاتا ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی ہاتھ ٹکاتا ہے تو اونٹ جیسا ہو جائے گا, یہ شبہ ہے. اور حدیث جو اس بارے میں آئی ہے, اونٹ کو دیکھنے سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث مقلوب ہو گئی ہے, کہ بولنے والے نے یہ غلطی کی, ہاتھ کی جگہ گھٹنے کہا, گھٹنے کی جگہ ہاتھ. بولنا چاہیے تھا کہ پہلے گھٹنے ٹکایا پھر ہاتھ, لیکن بولنے میں غلطی کر دی, ایسا شبہ پیدا ہوتا ہے. پہلا شبہ. دوسرا شبہ, اگر مان لیا جائے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ ٹکاتے تھے, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے, واقعی سنت نہیں بلکہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے تھا, اور جو مجبوری کی وجہ سے ہو وہ مطلوب نہیں ہوتا ہے, صحیح، جو مجبوری کی وجہ سے ہو وہ مطلوب نہیں ہوتا ہے۔ کہ ایک انسان اگر کھانا نہیں ملتا اس کو اور جان کا خطرہ ہے مردار کھا سکتا ہے، لیکن مردار کھانا مطلوب ہے نہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، پھر بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھنا مطلوب نہیں، اصل مطلوب قیام ہے۔ تو یہ دو شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے کہنا ہے کہ دو شبہات پیدا ہوتے ہیں، دوسرے آپ کو ایک ایک کر کے دونوں بیان کرنا ہے ایمانداری سے۔ پھر اس کے بعد کا سٹیپ ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے، پھر اس کا جواب دینا ہے۔ سمپل، پہلا شبہ اس بات سے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی پہلے ہاتھ ٹکانے کا تھا پھر گھٹنے، تو اونٹ ہم کو سمجھے یا نہ سمجھے کرنا کیا ہے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کا حکم آپ نے ہم کو دیا ہے۔ لیکن دوسرا شبہ پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عمل کون کرتا تھا؟ صحابی۔ تو اگر یہ مجبوری بڑھاپے کی وجہ سے تھا تو پھر وہ ویسا نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بطور سنت تھا، بطور عذر نہیں تھا، ختم۔ ایسا اس کو ہم کو بولنا چاہیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ جواب کے ٹکڑے کریں اور ٹکڑوں کو پیک کر کے پھر ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پیکٹ دیں، یہ طریقہ ہے اس کا۔ آئندہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے جواب دینا آسان ہوگا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جواب سننے والے کو یاد رہے گا، جتنا منظم جواب ہوگا اتنا آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اتنا آسانی سے یاد رہے گا، دونوں چیزیں ہوں گی، سمجھ میں بھی آئے گا اور یاد بھی رہے گا، گننا آسان ہوگا اس کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے سجدے کے سلسلے میں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سجدے کے اعضاء کیا ہیں، کیونکہ رکوع کے بعد کیا آتا ہے، آپ نے پہلے ہاتھ ٹکائے اور اب کیا کریں گے، آپ سجدہ کریں گے۔ سجدے کے اعضاء حدیث میں متعین ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیا کیا ٹکانا ہے سجدے میں، نہیں۔ لہذا جو منکرین حدیث ہیں وہ سجدہ صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق ان کو ہو سکتی ہے نہیں، کیونکہ سجدہ کیسے، سجدے کے معنی عربی زبان میں کیا ہیں، گرنے کے، گرنا، اور رکوع کے معنی کیا ہیں، جھکنا۔ تو جو آدمی حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، ہم کو قرآن کافی ہے، ایسے جینٹل مین بہت سارے ملتے ہوں گے، ابھی پڑھے لکھے طبقے میں ایسے جینٹل مین آ رہے ہیں، قرآن بس ہو گیا نا، ابھی اتنی کتابیں اور کیا کرتے ہیں، حدیث کی اتنی ساری، قرآن بس، قرآن بس، سجدہ کیسا کریں گے، رکوع کیسا کریں گے، ایسا جھکنا رکوع میں کہ ایسا جھکنا، کیسا کہ پیچھے جھکنا، کہاں جھکنا، ایک ہاتھ رکھ کے ایسا کمر پہ رکھنا کہ کیسا رکھنا، کیا کرنا، کہ دونوں کمر پہ رکھ کے جھکنا یوگا کے جیسا، رکوع کریں گے کیسا۔ اللہ نے رکوع کا حکم دیا جھکنا، لیکن آگے جھکو، پیچھے جھکو، دائیں جھکو، بائیں جھکو، جھکنا تو سبھی ہے، تو معلوم پڑے گا نہیں۔ اس کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد رکھیں۔ کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا ملے، قرآن بس، ذرا بس اکڑ، ذرا بس، اور اس کے بعد سن میری بات، اور اس کو آپ بتائیں پھر کہاں سے لایا بھیا۔ اور سجدہ ہے تو ایک آدمی دھڑ سے گر جائے تو بھی عربی عبارت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے سجدہ ہوا۔ کیوں؟ سجدے کے معنی کیا ہے، گرنا، گرنا۔ سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، اور انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی، گھٹنے ٹکا کے سجدہ، ایسا کچھ تھا کیا سورج نے کیا، نہیں، گرنا اس معنی میں۔ لیکن انسان کیسے سجدہ کرے، مسلمان نماز میں کیسے سجدہ کرے، اس کو سیکھنے کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محض زمین پر گر جانا سجدہ ہوتا ہے؟ نہیں، شرعی سجدہ نہیں ہوگا, شرعی سجدہ ہوگا نہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں سجدہ اور رکوع دونوں کا حکم اگرچہ ہے, لیکن قرآن میں اس کی کیفیت اللہ نے بتائی نہیں. اس کی کیفیت کس کے حوالے کر دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پر کیسے عمل کیا جائے یہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اتباع کرنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب سجدہ کیسے کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعت اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر. عظم کے معنی کیا عربی زبان میں؟ ہڈی. اعظم ہڈیاں. کتنی؟ سبع. سبع کے معنی ساٹھ. ساٹھ بولے تو پورا سونا پڑے گا. سات, سیون. سبع اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. وعلی الجبہہ, پیشانی پر. جبہ پیشانی. وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَىٰ أَنفِهِ, اور آپ نے اشارہ کیا کدھر؟ ناک. انف ناک. وَالْيَدَيْنِ وَالْرُكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. دیکھیے یہ حدیث اگرچہ سجدے کے بارے میں ہے لیکن اس میں دیکھیں گے ذرا کیا کیا سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت ان اسجد, مجھے حکم دیا گیا ہے. کس نے دیا حکم؟ یعنی اللہ کا حکم ہے. کیا؟ ان اسجد علی سبعت اعظم, کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. علی الجبہ, آپ نے یعنی لفظ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جبہ. جبہ کے معنی پیشانی. اور ہاتھ انگلی کہاں رکھ رہے ہیں؟ تو جبہ تو یہاں ہوتی ہے. اور آپ ہاتھ کہاں رکھ رہے ہیں؟ ناک. مطلب بھول گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں دونوں. ہاں یعنی آپ کی قولی حدیث اور فعلی حدیث دونوں اس حدیث میں جمع ہیں. آپ قول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پیشانی. اور اشارے سے کہہ رہے ہیں ہاں, یعنی پیشانی کے ساتھ ناک بھی ٹکنا چاہیے. تو اشار علی و اشار بیدہ علی انفہ, آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا. والیدین, اور دونوں ہاتھ. ول و رکبتین, رکبہ گھٹنے. و رکبتین, دونوں گھٹنے. اور وہ اطراف القدمین, اور دونوں قدموں کے اطراف یعنی پاؤں کی انگلیاں. اطراف, طرف, کنارہ, سرا. وہ دونوں پاؤں کے سرے کیا ہیں؟ قدم کے. پاؤں کی انگلیاں سرے ہیں, اس کی سرے ہیں. تو کتنے ہوئے؟ سات کے آٹھ. سات ہوئے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. بعض روایتوں میں وجہ کا لفظ آیا ہے. وجہ کے معنی کیا ہے؟ وجہ, وجہن, ہاں چہرہ. تو پورا چہرہ ایک شمار کیا گیا ہے. اور چہرہ اگر آپ زمین پر رکھیں تو کیا ٹکتا ہے؟ کبھی ٹکا کے دیکھیں کچھ اور. آپ کی پیشانی ٹکے گی اور آپ کی ناک ٹکے گی ایک ساتھ جب آپ ٹکائیں گے. تو یہ دونوں ایک شمار ہوتے ہیں. ہیں دو یونٹ لیکن ٹوٹل کیا ہے؟ یہ پورا چہرہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ پورا ایک شمار ہوتا ہے. اسی لیے وجہ کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے. تو آپ کو ٹکانا ہے پیشانی, اس لیے کہ اصل ٹکانے کی چیز پیشانی ہے. لیکن پیشانی کے تابع کیا ہے؟ ناک. تو ناک بھی ٹکانا ہے. پھر دو ہاتھ, تو پیشانی ایک, دو ہاتھ, دو گھٹنے اور دو قدم، کل ملا کے کتنے ہوئے؟ سات. اور یہ ایکسٹرا، یہ کس کے تابع ہے؟ ایسا چلتا چہرہ دھورے آپ کلی بھی کیے نا، اس میں تو کلی الگ سے ہے کہ چہرے میں؟ تو جب کلی اور ناک میں پانی ڈالنا چہرے میں آپ کے آتا ہے، تو اسی طرح سے سجدے میں بھی پیشانی ٹکانے کے ساتھ ساتھ ناک ٹکانا بھی کس میں آئے گا؟ وہ پیشانی کے تابع ہے، وہ چہرے کے داخل ہے. سمجھ میں آئے؟ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سجدے میں کیا کیا اعضاء ٹکنے چاہیے، تب جا کے سجدہ ہوگا. پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگلیاں ٹکنا چاہیے، یہ سجدے کے لیے ضروری ہے. ایک دوسری حدیث جس کو امام دارقطنی اور بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں، لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجبین. اس آدمی کی نماز نہیں جس کے ناک زمین کو نہ چھوئے جب جو اس کی پیشانی چھوتی ہے، یعنی پیشانی زمین پر ٹکے اور اس کی ناک نہ ٹکے تو اس کی نماز نہیں. اس کو پیشانی بھی ٹکانی پڑے گی اور ناک بھی ٹکانی پڑے گی. تو دونوں جب ٹکاتا ہے آدمی تو اس کا سجدہ صحیح ہوتا ہے، ورنہ نہیں. ٹھیک. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سجدے کے اعضاء سات ہیں، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، اور اس میں پیشانی کے تابع کیا ہے؟ ناک ہے. اور کوئی یہ نہ کہے بس ایسی کہا آپ نے ٹکا لے تو بہتر، تو اگلی حدیث سے کیا غلط فہمی دور ہو رہی ہے؟ لا صلاۃ آپ نے کہا اس کی نماز نہیں، مطلب معلوم یہ ہوا کہ کیا ہے، ناک بھی ضروری ہے، کہ جو آدمی پیشانی کے جیسے ناک بھی نہ ٹکائے اس کی نماز نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ پیشانی اور ناک دونوں کا ٹکانا زمین پر ضروری ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، ایک تو بخاری مسلم کی ہے، دوسری دارقطنی اور بیہقی اور حاکم کی ہے. اس کے بعد کی حدیث ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ آگے ضرورت پڑے گی اس کی، اس لیے کہ پہلے آ گئی ہے. میں یاد دلاؤں آپ کو کب آنا ہے یہاں پہ. اگلے صفحے پر آپ جائیے 37، اس میں مسئلہ نمبر 45. سب کا دھیان وہی پھنسا رہے گا. ہاں کیوں ایسا کیوں، کیا ہو جا کیا ہے بتاؤ؟ تو کچھ نہیں اس میں پرابلم، واپس ہم وہاں آنے والے ہیں اور جب آئیں گے تو بتا دوں گا، لیکن تجسس بہت مشکل چیز ہے. اب کچھ لوگ تو غور سے پڑھے بھی ہوں گے اس حدیث کو کہ واقعی ہے کیا ایسا، اس میں کچھ تو سیکرٹ ہے، اس میں کچھ سیکرٹ نہیں ہے. وہ حدیث وقت سے پہلے آ گئی ہے. وہ حدیث کہاں جانا چاہیے؟ 53 کے باب میں جانا چاہیے. اب وہاں مت جواب. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کو آپ دن بھر بھوکا رہنے کہو وہ رہے گا، لیکن آپ اس کو کہو کہ تیرے سامنے جو ریت ہے وہ ریت ہاتھ میں مت لے، تو اس کو چین نہیں آئے گا، کسی طرح لے کے دیکھے گا اس کو چین نہیں آئے گا اس پہ. اور آپ کسی کو بھی بیٹھا ہوا آپ بولو پیچھے مت دیکھو، تو پہلے وہ پیچھے دیکھے گا. انسان کی فطرت میں بنایا اللہ نے ایسا. اس کو اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، بولے تو شیطان برابر لے جانے والا ہے. آپ نے بھی تجسس ہے، کچھ تو ہے. تو بہرحال ابھی آپ اس کو رہنے دیں. آگے ہم جب مسئلہ نمبر 53 پر آئیں گے، جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی روایت ہے، ہم ان دونوں کو ساتھ میں پڑھیں گے تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو، کیونکہ ابھی سجدہ چل رہا ہے. تو اب سجدے میں کیا کیا اعضاء معلوم ہوئے، کون کون سے اعضاء ہیں، کون بتائے گا؟ پیشانی، ناک، ہاتھ یعنی کونیا، ایسا ٹھیک ہے ہاتھ ٹھیک ہے چلتا نا، ایسا کر کے سجدہ کرا بھی، ہاں، ہتھیلیاں اور یہ گھٹنے ہیں نا. بعض لوگ بولتے ہیں وضو میں گھٹنوں سمیت دونوں ہاتھ دھو لے اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کیا کریں, تو گھٹنے ٹخنے یہ بولنے میں تھوڑا گڑبڑ, کوہنیاں گڑبڑ ہوتی, کوہنی ہاتھ میں ہوتی ہے اور گھٹنے پاؤں میں ہوتے ہیں. الحمدللہ. چلیے, سجدوں میں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا اور کوہنیوں کو اٹھانا. دیکھیے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ہاتھ زمین پر ٹکانا ہے, کیا الفاظ ہے وہاں پر, والیدین ہیں, دونوں ہاتھ ہیں, لیکن ہاتھ کا کون سا حصہ رکھنا ہے, تو ہاتھ میں ہتھیلیاں زمین پر رکھی جائے, ایسا نہیں بلکہ ایسا ہتھیلیاں, اور یہ کوہنی ہے تو کوہنی زمین پر ٹکانا ہے نہیں. دیکھیے یہ حدیث ہم کو بتاتی ہیں کہ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں آ کے کہتے ہیں حدیث میں سب نہیں ہے, اس لیے ہم کو کس کی بات ماننی پڑتی ہے, امام کی. ہمارا کہنا ہے یہ جو تفاصیل حدیث میں آئی ہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو دکھا سکتے ہیں, دکھائیے یہ جو تفاصیل ہے وہ بتائیے, اتنی تفصیل چاہیے ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سجدت فضع کفیك وارفع مرفقيك, اذا سجدت جب تو سجدہ کرے, فضع کفیك تو اپنی ہتھیلیاں رکھ دے, کہاں, زمین پر, کیونکہ زمین پر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. وارفع مرفقيك اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے اونچا کر, رفع کے معنی کیا ہے, اونچا کرنا, مرفق اس کو کہتے ہیں کوہنیاں, تو وارفع مرفقيك تو اپنی دونوں کوہنیاں کیا کر, اونچی اٹھا لے. تو ہم ہاتھ تو سجدے میں زمین پر ہتھیلیاں رکھیں گے لیکن کیا ہم ایسے چپکا دیں گے زمین پر, نہیں, وہ منع ہے, وہ جائز بھی نہیں, بلکہ کوہنیاں اٹھا لیں گے اور ہتھیلیاں زمین پر رکھیں گے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز میں کوہنیاں زمین پر ٹکانے سے منع کیا اللہ کے نبی نے, اس کو اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن ہتھیلیاں زمین پر رکھی جائیں گی. دوسری حدیث میں اس کی وضاحت مزید ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتدلوا فی السجود, سجدے میں, سجدوں میں اعتدال سے رہو. اعتدال کا مطلب کیا ہوتا ہے, بیلنس, بیلنس برابر, بیلنس آدمی رہے, یعنی کہ سجدے میں ایک طرف جھک جائے اور اس طرح سے ہو جائے, نہیں, نہ آگے کی طرف نہ پیچھے, جیسا آدمی اعتدال کے ساتھ اللہ نے انسان کو معتدل بنایا, فسوا کا فائدہ الگ, تو اعتدال کے ساتھ میں وہ سجدہ کرے, بیلنس, دونوں حصوں پر برابر زور دے, دونوں پاؤں برابر رکھے, دونوں ہاتھ برابر رکھے, چہرہ ادھر بھی ایسا نہیں کرے, ایسا بھی نہیں کرے, بلکہ کیا کرے, برابر, توازن اس کی نماز میں ہو سجدے میں. اعتدلوا فی السجود, نماز میں سجدوں میں اعتدال سے رہو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب, تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوؤں کو, ذراع ہم نے دیکھا, ذراع اس کو کہتے ہیں پورا ہاتھ, اپنے ذراع کو دونوں زمین پر ایسا نہ بچھائے جیسا کتا بچھاتا ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں کیا بات ہے کہ سجدوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, اعتدال رکھنا چاہیے. نمبر دو, اس میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ جیسے کتا زمین پر اپنے ہاتھوں کو بچھا, کوئی دیکھا ہے کتے کو بیٹھا ہوا, سبھی نے دیکھا ہوگا میں سمجھتا ہوں, نہیں دیکھا ہے تو ایک بار دیدار کر لیں مسئلہ سمجھنے کے لیے, کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اپنے پورے پاؤں اس طرح سے, ہاتھ پاؤں جو بھی آپ اس کو کہیں, بچھا کے بیٹھتا ہے, یعنی اس کے پنجے بھی زمین پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی کوہنیاں, جوائنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی زمین پر ٹکا ہوتا ہے. تو سجدے میں اس طرح سے آدمی اپنی ہتھیلیاں اور اپنی کوہنیاں زمین پر ٹکانا اس کے لیے, آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے. عورتوں کے لیے چلتا ہے, آپ نے کہا مرد ایسا کریں, ہاں لیکن عورتیں عورتیں کتوں کی طرح پڑھیں. کہا صلی اللہ، جب ایک چیز کی مذمت ہو گئی ہے اور اس کی مثال کس کی دی گئی ہے، تو وہ اس کی برائی ہے کہ تعریف ہے اس کی؟ تو مردوں کے لیے وہ چلتا نہیں چلتا، اور عورتوں کے لیے کیسے صحیح ہوگا؟ ایک چیز بری ہے کہ کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھاؤ مت، لیکن آج بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی عورتوں کو کیا کہتے ہیں، عورت ایک دم سمٹ کے اور اپنے پورے ہاتھ، عورتیں اسی پڑتی بیچاری، پردہ 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 پردہ، کتنا پردہ کرے گی؟ اللہ کی بندی گھر میں کونے میں بازار میں گھومے گی تو ایسا چلتی؟ وہاں پردہ نہیں ہے، وہاں تو بالکل ایک دم ہارٹ کے ساتھ میں بھی. شوہر پیچھے، ہاں بازار میں بالکل ایسے چلے گی. نماز میں پردہ ہے، نماز میں ایسا سکیڑ کے سجدہ اس نے کرنا ہے. کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، کوئی معتبر روایت ایسی نہیں ہے کہ عورت اپنی کوہنیاں بھی زمین پر ٹکائے گی. بلکہ اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر عورتوں کو اور مردوں کو سب کو منع کیا ہے. بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ حکم کس کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو. کون ہے؟ مرد ہیں، یہ ایمان والوں میں سب آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کا حکم دے دیں تو جب آپ مردوں سے یا عورتوں سے اس کو خاص نہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے. کیوں سب کے لیے ہے؟ کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ اس میں کیا ہے؟ عموم ہے. ہاں خاص ہوتا تو بتا دے. ہاں اے ایمان والو، تو ایمان والے مرد رہتے ہیں کہ عورتیں رہتی؟ سب رہتے ہیں. تو مرد اور عورت دونوں کو حکم ماننے کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول کا حکم مانو، تو اب جب عمومی سطح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیں گے تو اس کے مخاطب کون ہوں گے، مرد یا عورتیں؟ دونوں. لیکن جب آپ مردوں کو خاص کر کے کہیں تو مردوں کے لیے ہوگا، اور عورتوں کو خاص کر کے کہیں تو عورتوں کے لیے ہوگا، جبکہ اس میں بتایا گیا ہو کہ یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں. سونا عورتیں پہن سکتی کہ نہیں؟ دولہے نہیں پہن سکتے، اب سیزن آ رہا، کتنے تولہ انگوٹھی، اور وہ بھی انگوٹھی کیسی ملتی؟ وہ اللہ رحم فرمائے پوری ٹیم جمع ہوتی شادی کے دن، اور وہ چاول لاتے ایک کلو پانچ کلو معلوم نہیں کتنے، اور اس میں انگوٹھی کیا کرتے ہیں، ہاں ہائیڈ اینڈ سیک. اب ڈھونڈو، اب دونوں ڈھونڈ رہے اس کے اندر، پر تپیلے میں کیا رہتا ہو، پورے ڈھونڈ رہے اس کے اندر، اور جس کو انگوٹھی ملی وہ جیت گیا. اچھا ایک رسم اس میں کیا ہے، وہ نام لینا پڑتا اس کو. اللہ فرمائے دولا نام لیتا ہے یا دولن نام لیتی، عجیب عجیب ایک دم چالو قسم کے شیر، ہاں سائیکل موٹر والے عجیب عجیب شیر رہتے ہو، سارا جہاں ہمارا، میرا دولہا سب سے پیارا، کچھ تو ایسا کچھ بھی ایسے شیر بناتے، دولہا یا دلہن بناتی اس طرح سے. تو یہ انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے پہننا، سونے کی انگوٹھی جائز ہے مرد کے لیے نہیں، حرام ہے. جب تک پہنا رہے گا وہ لعنت کا حقدار رہے گا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جتنا وقت پہنا ہوا ہے وہ لعنت کا حقدار ہے. کیوں؟ میں میری لعنت ہے، کس کی لعنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت کریں. تو سونا پہننا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ عورتوں کے لیے, اسی طرح سے ریشم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے خاص ہے تو وہاں بیان کرتے ہیں, اور اگر عمومی حکم ہے تو وہ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب, کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوؤں کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھائے. اتنا بولنے کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں عورت پردے کے لیے ایسا ہی کرے, تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی عزت گھٹا رہا ہے بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت بھی کرتا ہے. یعنی دو نقصان اس میں, بلکہ دوسرے کی وجہ سے پہلی چیز آئی, اگر مخالفت نہیں کرتا تو ذلیل بھی نہیں ہوتا. کہ آپ نے بتایا کتے کی طرح زمین پر نہیں بچھایا اپنے ہاتھ, لیکن پھر یہ عورت اب اس کو سبھی ویسا بولے, بیچاری کیا کرے گی, جیسا سکھایا گیا اس کو تو قرآن بھی معلوم نہیں, حدیث بھی معلوم نہیں, نانی اما جیسا پڑھتی تھی ویسی پوتی نواسی پڑھ رہی. اب اس نے نہ حدیثیں دیکھی, اور حدیث دیکھنا اس کے نہ دادا کو توفیق اس کی ہوئی, نہ اس کے شوہر کو توفیق ہوئی, نہ باپ کو توفیق ہوئی. تو حدیث دیکھنا تو ایک دم خطرناک چیز ہے, کہ حدیث دیکھنے والے اور خاص طور سے بخاری دیکھنے والے تو بخار میں رہتے ہیں ہمیشہ. تو ڈرا کے لوگوں کو علم سے دور کر دیا گیا, اور جیسا ہم بول رہے تم کو ویسا کرنا پڑے گا. کر دی عورتیں بےچاری جیسا, ان کو ان کا کیا قصور ہے اس میں, اور ویسے بھی دینی ماحول سے ایک دم کٹی ہوئی ہیں, چولہا چکی میں پھنسی ہوئی ہیں, نہ دینی دروس کا ان کے لیے کوئی انتظام ہے, نہ مساجد میں آنے کا ان کا کوئی موقع ہے, نہ جمعہ کے لیے نہ کسی اور موقع کے لیے. ہم یہ نہیں کہتے ان کے لیے جمعہ لازم ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنا منع نہیں. تو اگر کوئی ان کو انتظام نہیں کر رہا ہے, کم سے کم وہ جمعہ کی خطبات میں آ جایا کرتی, تو کتنا بڑا علمی فائدہ ان کا ہو سکتا تھا. لیکن آج سارے ملک بھر میں آپ دیکھیں گے, بلکہ دنیا عالمی سطح پر کتنے ملک ایسے ہیں, عورتوں کے لیے کوئی تعلیم انتظام نہیں. وہ درگاہ پہ جا سکتی ہے, وہ بازار میں جا سکتی ہے, اور عید کے دن نٹ کھٹ بند سور کے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ سینما جا سکتی ہے, گارڈن جا سکتی ہے. اگر وہ نہیں جا سکتی دکان نہیں جا سکتی ہے پردے کے ساتھ مسجد, کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. اور باقی جگہ فتنہ نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ بہاریں آئیں گی, ایمان کی سنتوں بھری بہاریں آئیں گی سب طرف, اللہ رحم فرمائے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ان کے لیے کوہنیاں زمین پر سدے کی حالت میں ٹکانا صحیح نہیں ہے, یہ کتے کی مشابہت ہے, یہ منع ہے, اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, سجدوں میں اب آپ نے کوہنیوں کا حال دیکھا, بازوؤں کا حال دیکھا, چلیے ہتھیلیوں میں انگلیوں کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں, انگلیاں کیسی ہونا چاہیے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ضم, ضم کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ ضم کر لینا, ضم اصابعہ, اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے. یعنی سجدے میں انگلیاں کھلی رہنا چاہیے؟ نہیں, بلکہ سجدے میں انگلیاں کیسی ہونا چاہیے؟ ہاں, سمٹی ہوئی ہونا چاہیے, سمٹی ہوئی ہونا چاہیے. تو ان میں یعنی فاصلہ انگلیوں میں نہیں رہنا چاہیے. اس کو امام ابن خزیمہ, ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے. تو انگلیوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ سجدوں میں انگلیاں سمٹی ہوئی ہونا چاہیے. بازوؤں کے بارے میں, یعنی اب ایک تو ہوا زمین پہ کوہنیاں نہ ٹکی رہیں, ہتھیلیاں زمین پہ ٹکی رہیں, ہتھیلیوں میں انگلیاں ہوتی ہیں, انگلیوں میں انگوٹھا آتا کہ نہیں آتا؟ انگوٹھا ہے نا, یہ کیا انگلی ہے؟ کتنی انگلیاں ہیں آپ کے ہاتھ میں؟ آٹھ ہیں. ہاں, رشتہ نہیں ملے گا ایسے بولیں گے تو آٹھ انگلیاں ہیں اس کی. تو یہ دس انگلیاں ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں, لیکن ان انگلیوں میں ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے. جیسے کہ کوئی کہے کہ آپ کے گھر میں کتنے آدمی ہیں, کہیں دو ہی ہیں. کون؟ میں اور میری بیوی. ارے یہ آدمی کیسا ہوئے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آدمی ایک اعتبار سے, گنتی کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کتنے آدمی ہیں. تو دو آدمی ہمارے گھر میں بس ہیں. آپ نہیں بولتے ہیں, آپ کے یہاں جو بھی آتے پوچھنے کے لیے باہر سے گورنمنٹ کے, کتنے آدمی آپ لوگوں کے گھر میں؟ مطلب دو ہی آدمی ہمارے گھر میں. کون کون ہے؟ تو کہتا ہے میں ہوں اور میری بیوی ہے. اپنے بیوی آدمی ہے, آپ کا کیا عورت ہے؟ تو خاص طور سے یہ انگلی ہے, لیکن اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انگوٹھا. لیکن انگوٹھا بھی کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ انگلی ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دیکھا انگلیاں سب کی سب کیا ہوں؟ سمٹی ہوئی ہوں, جڑی ہوئی ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو بازو ہے زمین سے تو ہٹ گیا, لیکن اب جو بغلے ہیں ایک دم, عورتوں کو یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا, ایک دم سمٹ کے زمین سے چپک کے اور یوں ہاتھ اندر لے لو پورے ایک دم, جیسے ٹھنڈی میں ہوتا ہے تو سردی کے موسم میں جیسے سمٹ جاتا ہے آدمی, تو ایسے نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو کہا جاتا ہے. اور بعض آدمی بھی پڑھتے ہیں ایسا, غلطی میں بھی عورتوں کے مشابہت. تو اس کی کوئی دلیل نہیں, بلکہ ہاتھ کھلے ہوئے ہونا چاہیے. عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی نرى ابطیہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ فرجا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا, فرجا بین یدیہ, اپنے ہاتھوں کے درمیان والے معاملے کو کیا کرتے؟ ایک دم پھیلا دیتے. حتی نرا ابطیہ, یہاں تک کہ ہم آپ کی بغلیں دیکھ لیتے ہیں. صحابہ نے دیکھی کتنے ایکوریسی سے بیان کیا کہ آپ کے ہاتھ اس طرح سے سمٹے ہوئے چپکے ہوئے بغلوں سے نہیں ہوتے, بلکہ آپ کھلے طور پر سجدہ کرتے, یہاں تک کہ پیچھے سے کوئی آدمی اگر دیکھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر اوڑے ہوئے ہوتے تھے, لباس ہے کبھی قمیص پہنی اور کبھی کیا ہے صرف چادر ہے. اب چادر میں آدمی جب سجدہ کرے گا تو پیچھے سے کیا دکھائی دے گا؟ سجدے میں جب جائیں گے تو پیچھے بیٹھا ہوا کوئی آدمی اس کو بغلیں دکھائی دیں گے جب آدمی ایسا سجدہ کرے گا. تو ہم کو آپ کی بغلیں دکھائی دیتی تھیں. تو یا جیسے مثال کے طور پر آدمی عمرے وغیرہ کے لیے گیا ہے یا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, بھائی ایک چادر میں نماز پڑھ رہا ہے. کئی لوگ زمانے میں ایسے تھے کہ تہبند باندھ لیا اور اوپر چادر اوڑی ہے, بس ان لوگوں کا یہی لباس تھا, اتنا ہی لباس ان کے پاس تھا. بلکہ کسی کے پاس مشکل سے چادر ہے نہیں ہے ایسا بھی معاملہ پیش آ جاتا تھا, تو وہ ایک ہی چادر میں اوپر نیچے باندھ لیا کرتے تھے. ایک ہی چادر میں تہبند کا بھی کام ہو رہا ہے اور اوڑھنے کا قمیص کا بھی کام ہو رہا ہے, کیونکہ اوپر اوڑھنا ضروری ہے. کھلے کندھوں کے ساتھ آدمی نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں, کندھے کھلے ہوئے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کندھے کیا ہونا چاہیے؟ یہ کندھے ڈھکے ہوئے ہونا چاہیے, ڈھپے ہوئے ہونا چاہیے, ان کو چھپانا لازم ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لہٰذا کوئی آدمی وہ دھاگے والا بنین پہن کر پڑے گا نماز خراب ہوگی. چھوٹے آتے ہیں نا وہ بغلے دکھائی دیتے, وہ بغل سنت ادا کریں گے. یہ فی نفسی مطلوب ہے کہ سب ایسا کرو بغلے دکھاؤ اپنی, ایسا نہیں ہے, بلکہ دکھائی دیتی تھی صحابہ کو. آپ جب چادر وغیرہ اوڑے ہوئے ہیں, کیونکہ قمیص میں سے دکھائی دیتا ہے نہیں, تو چادر اگر کوئی پہنے اور قمیص نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ نہیں کہ وہ سب پہن کے ہی آیا آدمی, کیونکہ لباس کی قلت تھی اس زمانے میں. تو آپ نے چادر اوڑھ کے بھی نماز پڑھی ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے رفع الیدین کے باب میں دیکھا تھا. اور یہاں تک کہ آپ کی بغلیں دکھائی دیتی تھیں تو کندھے چھپے ہونا چاہیے, اس کو یاد رکھیں, کندھے کھلے نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ وہ لباس کے باب میں سے ہے, لہذا اس کتاب میں یا اس کورس میں ہوگا نہیں. جب ہم شروط الصلاح کا کورس کریں گے انشاءاللہ, یہ کیا ہے؟ اب یہ کیا لائن ہے؟ شروع معلوم ہے، ایسے بیچ میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے ایسا. ہاں، نماز کے شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نماز کو تو بعد میں دیکھیں گے. شرط کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. مثلا رکو، رکو بھی ہے نا، رکو کے بغیر نماز ہوتی تو رکو کیا ہو گیا نماز کی؟ صحیح ہے، رکو رکن ہے نماز کا، شرط نہیں ہے. شرط عمل سے قبل ہوتی ہے، یاد رہے. ہاں، شرط کیا ہوتی ہے؟ عمل سے قبل. تو رکو اس میں آئے گا نہیں، رکو رکن ہے نماز کا، اس کا حصہ ہے. اس سے پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں، وضو ہے، نیت ہے. بغیر نیت کی نماز ہوگی؟ ارے کیا، کون سی نماز پڑھ رہا نہیں معلوم، کھڑا آ گیا ایسا نماز نہیں ہوگی. اس نیت ضروری ہے. ابھی چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے ایک مستقل کورس ہم کریں گے کہ کیا چیزیں ہمارے نزدیک شرط ہیں اور کیا چیزیں ہمارے نزدیک نماز کے ارکان ہیں، کیا چیزیں ہمارے نزدیک نماز کے واجبات میں سے ہیں، سنن میں سے ہیں، مستحبات میں سے ہیں، کیا چیزیں ہیں. بہت سارے پوچھیں نماز کے فرائض بتاؤ، نماز کے بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں سکھاتے تھے، نہ صحابہ نے ایسے بتایا. نماز میں اتنی سنتیں ہیں، 53 سنتیں ہیں، 55 یہ اس کے ایسے ہیں، یہ نہیں سکھایا. کیونکہ اس میں کیا ہے؟ تاقید ہے. تاقید کا مطلب، ہاں، عقدہ کے معنی کیا ہے؟ واحل العقدۃ من لسانی. ہاں، تو اس کے اندر پیچیدگی ہے. تاقید، تاکید الگ ہے اور تاقید الگ ہے. تاکید کا مطلب، جیسے ہم بولتے سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کا کیا مطلب ہے؟ مؤکد کا مطلب جس کی تاکید ہو. بچوں کو آپ تاکید کرتے شرارت مت کرو تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کی طرف سے تاکید. لیکن تاکید کا مطلب عین اور قاف کے ساتھ کیا ہے؟ پیچ کسی پر سے عقیدہ ہے، مضبوطی سے دل کے ساتھ باندھ کے رکھنا اس کو. جیسے ہم بولتے ہیں نا، میری بات کو گانٹھ مار کے رکھو، تو اس طرح سے گانٹھ باندھ لینا، تو تعقید اسی پر سے. او خدا، بہرحال دوسری طرف چلے جائیں گے ہم. تو ہم انشاءاللہ شروط الصلاح میں تفصیل دیکھیں گے. تو یہاں پر لباس کے تعلق سے وہ چیز آتی ہے کہ آدمی کندھے کھلے رکھ کے نماز نہ پڑھے، لباس اس کا صحیح ہونا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے تو آپ ہاتھ اتنے پھیلا دیتے کہ آپ کی بغلیں دکھائی دیتی تھی. اس سے ایک اور چیز کیا معلوم ہوئی؟ ہاں، آخری ہاتھوں کو پھیلانا اور کوہنیوں کو ہاتھ پھیلانا اسی ہوگا، جیسے یعنی بازو سے چپکے ہوئے نہیں، یعنی کوہنی کیا کریں آپ اپنے پہلو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلو، بازو. اس سے آپ کیا کریں گے؟ دور رکھیں گے، اس کے ساتھ سمٹائیں گے نہیں. جیسے پرندہ اس طرح سے کرتا ہے ویسا نہیں کریں گے آپ، بالکل پھیلائیں گے اس کو. اور بس وہ آگے بڑھو. ہاں، اگر کم کپڑے ہیں تو نماز ہو جاتی، اور اگر کم نہیں ہے تو بغل ستر میں ہے کیا؟ نہیں ہے نا، نہیں بھی ہے بھی. جس کا چھپانا دوسروں سے لازم ہے، بغل اس میں ہے نہیں. لیکن پردہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے الگ ہے. مرد کے لیے کہاں سے کہاں تک چھپانا لازم ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے، یا گھٹنوں تک بول سکتے آپ، گھٹنے شامل ہے اس میں. تو ناف سے گھٹنوں تک چھپانا لازم ہے. لازم ہے، مؤکد ہے، اور کبھی اگر گھٹنوں سے اوپر دکھائی دے بھی جائے اتنا سخت معاملہ نہیں ہے، لیکن اس سے اوپر ران سے اوپر نہیں، اسٹرکٹ ہے ایک دم، لیکن گھٹنے اگر دکھائی دے تو کوئی مسئلہ ایسا سخت اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھپانا بہتر ہے، ٹھیک۔ یہی بات ابن قیم، اب وہ ہم ستر میں آئیں گے تو تب انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ بہرحال تو بغل ستر میں ہے، چھپانا جس کا لازم ہو نہیں، کیونکہ اگر چھپانا لازم ہوتا تو سب سے پہلے کون چھپاتا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی اس کو ایسا نہیں کہتے ہم آپ کی بغلیں بھی ہم کو دکھائی دیتے، اگر وہ چھپانے کی چیز ہوتی تو صحابی بتاتے ایسا نہیں، تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ وہ ستر میں نہیں ہے۔ نماز میں اگر دکھائی دے کسی کی بغلیں تو اس سے نماز اس کی خراب نہیں ہوتی ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب نماز میں ہم ہاتھ چکائیں لیکن کہاں؟ آگے، پیچھے، کہاں، کدھر رکھا؟ زمین پہ رکھ رہے ہیں نا، رکھنا کدھر؟ دیکھیے کتنا برابر فٹ ہو رہا ہے کہ سجدہ، کوئی آدمی حدیث پڑھنے کے بعد کچھ بھی کر کے بول نہیں سکتا میرا سجدہ ہوا، اس کو برابر ہم ہاں پاک کر رہے ہیں کہ یہی سجدہ ہے۔ اب یہ جو ہاتھ ہیں زمین پہ رکھنا ہے، ہتھیلیا رکھنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ دم کرنا ہے، اور پہلو سے ہاتھ دور رکھنا ہے، لیکن کتنا ایسا یہاں کر رہا سجدہ، رکھ کے تک جا رہا ہے، امام صاحب کی ٹانگ پکڑ رہا ہے، کہاں ہاتھ کہا رہے ہیں بھائی؟ اس کے ہاتھ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ دو حالتیں اس میں، ایک تو یہ کہ ہاتھ رکھنے کے بعد اس کا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، ایک دوسری صورت یہ کہ اس کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، ٹھیک، یعنی کندھوں کے ساتھ اس کی ہتھیلیاں، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ ابو حمید الساعدی یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، کان اذا سجد، سجدہ سجدہ کرنا، امکن انفہ وجبہتہ من الارض، اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو زمین پر خوب ٹکا دیتے، اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکا دیتے، ونحا یدیہ عن جنبیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھتے، اپنے دونوں ہاتھ کیا کرتے؟ چپکا کے رکھتے ایسا بغلوں کو نہیں، بلکہ کھول کے ایسا رکھتے، ووضع کفیہ حذو منکبیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے پاس رکھتے، یعنی جب سجدے میں جائے تو پھر کندھوں کے نیچے اس کے ہاتھ ہوں، اس کی جہاں کندھے آ رہے ہیں وہاں اس کے ہاتھ ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ سجدے کی حالت ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے، والد بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، فلما سجد سجد بین کفیہ، جب آپ نے سجدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا، یعنی آپ کا چہرہ کہاں تھا؟ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ تو یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، چاہے اس طرح سے کندھوں کے ہاتھ اٹھانے میں بھی آپ نے دیکھا، رفل دین میں بھی کیا صورت دیکھی آپ نے، چہرہ کہاں جاتا ہے؟ دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں، اور کندھوں تک بھی اٹھانا آپ نے دیکھا، تو رفل دین میں بھی ایسے ہی ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، کان تک ہاتھ اٹھانا، تو چہرہ بیچ میں آ گیا، کندھے اس طرح سے۔ اور سجدے میں بھی آدمی سجدہ ایسا بھی کرے گا اور ایسا بھی کرے گا، دونوں حالتیں سنت سے ثابت ہیں۔ جو سجدہ ہاتھوں کے بیچ میں کرنا ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مزید انشاءاللہ چیزیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ تھوڑے سوالات لیں گے، سب نہیں لیں گے اس میں انشاءاللہ۔ سوال ہے کہ کیا نماز میں سجدہ طویل کر سکتے ہیں دعا کے ساتھ؟ بالکل کر سکتے ہیں، نماز میں اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہو اور لمبا سجدہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحب ہے۔ لیکن امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیچھے اس کے مقتدی ہوتے ہیں اور نماز جتنی مختصر اتنا اچھا ہے. سوال ہے کہ قیام کے وقت دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے جتنا عموماً قیام میں ہوتا ہے. کسی آدمی کو آپ کہیے کھڑے رہو تو کیا کرے گا, پاؤں پورا پھیلا کے کھڑے رہے گا, یہ میری جگہ ہے؟ نہیں, بلکہ سیدھا کھڑے ہو تو کھڑے ہوگا. ہو حدیث میں کیا ہے, اعتدلوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے اور پیچھے مقتدی ہوتے آپ ان سے کیا کہتے, اعتدلوا, اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو, بیلنس کھڑے ہو. اور بیلنس آدمی کیسا کھڑا ہوتا ہے, کیا ایسا پاؤں پھیلا کے؟ بہت سارے لوگ خام خواہ نماز میں پاؤں پھیلاتے ہیں. تب آپ زمین اتنی مہنگی ہوگی کہ آپ مسجد میں بھی آ کے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. خام خواہ پاؤں پھیلانا صحیح نہیں ہے. آپ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہوں. ہاں اگر آپ پاؤں جوڑنے کے لیے تھوڑا پھیلا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اکیلا بھی کھڑا ہے ایک دم ایسا ہے اور پاؤں ایک دم پھیلا گئے پہلوان, ایسی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. وقوم للہ قانتین, اللہ کے آگے بادب فرما بردار بنے کھڑے رہو. آدمی قدموں کو بیلنس رکھے. اب بعض لوگ اس میں اور غلو کرتے ہیں, کیا کم سے کم چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے, کھڑے نہیں کے دکھاتے آپ ہم کو ایسا. اور جتنا آدمی کا وزن زیادہ ہوگا چار انگل سے دائیں بائیں کسی کے بھی اوپر گر سکتا ہو, اس کو آپ سزا دے رہے, کیا کر رہے آپ؟ چار انگل کا کہاں سے آپ ٹھہر کے دکھاتے آپ چار انگل کا فاصلہ رکھتے, کتنا مشکل ہے. جیسا آدمی کھڑا ہو سکتا ہے سکون اور وقار اور ادب کے ساتھ بیلنس کھڑا ہو آدمی, کوئی بھی آدمی آگے کھڑا ہوتا کیسا کرتا ہے سب پاؤں دیکھ کے کھڑا ہوتا نہیں, بس کی لائن میں کھڑا ہے, کہیں اور کھڑا ہے, بات کرتے کھڑا ہے, کیسا کرتا ہے سب پورا پاؤں لے کے ایسے کچھ پھیلا کے کھڑا ہوتا. جیسا کھڑا ہوتا ایسے اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا. سوال ہے کہ قیام کے وقت دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سوال ہے کہ سجدہ سہو کے طریقہ برائے کرم کیسا کرنا ہے واضح کریں. دیکھیے سجدہ سہو کے بارے میں تفصیل ہے, لیکن ایک طریقہ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جب کچھ نماز میں اس سے بھول ہو جائے تو جب ساری نماز اس کی ہو جائے اور اخیر میں صرف سلام رہ جائے تو تکبیر کہہ کے سجدہ کرے جیسے عموماً سجدہ کرتا ہے, پھر تکبیر کہہ کے اٹھے, پھر تکبیر کہہ کے سجدہ کرے, پھر تکبیر کہہ کے اٹھے اور اس کے بعد سلام پھیر دے. بس یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. انشاءاللہ مستقل اس کے بارے میں احکام ہم ایک درس میں دیکھیں گے. سوال ہے کہ سجدہ شکر میں کون سی دعا پڑھی جائے. میرے علم میں کوئی دعا نہیں اس سلسلے میں, جیسے عموماً سجدہ آدمی کرتا ہے ویسے دعا کرنا چاہیے. سوال ہے کہ جب پتہ نہیں کہ کھانا حلال ہے یا حرام تو اسے کھانا چاہیے یا نہیں. دیکھیے اگر کوئی آدمی اس کو یقین ہے کہ یہ کھانا حرام ہے, جیسے کوئی آدمی اس کا جوا وہ کھیلتا ہے اور پیسہ اس کا وہی انکم ہے, تو ایسے آدمی کا کھانا نہیں کھانا چاہیے. وہ ناراض ہوگا, اللہ اسے زیادہ ناراض ہوگا. اللہ کا حکم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. ناراض ہوگا, آپ اس کو منا سکتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتے آپ بندوں کے لیے. لیکن اگر ایک آدمی کو یقین نہیں ہے, پکا معلوم نہیں اس کی حلال ہے کہ حرام, کیا کماتا کلیئر نہیں ہے, تو ایسے وقت میں اگر غالب یہ ہے کہ اس کا حرام ہے, کہیں سے معلوم پڑا کہ بابا ایسا بھی ہے اس کا معاملہ, تو آدمی کو بچنا چاہیے. احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی اذا حاک فی نفسک شیئ فدعہ, جب تیرے جی میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چھوڑ دے. لیکن اگر آدمی ایسی حالت میں مجبور ہو کہ وہ کھائیں, اگر وہ کھا لیتا ہے تو چونکہ وہ حرام ثابت نہیں ہوا اس لیے وہ کھانے پر گناہگار نہیں ہوگا, لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آدمی اس سے بھی بچے. لیکن ایک آدمی اس کے بارے میں معلوم نہیں حلال ہے کہ حرام ہے, کلیئر کچھ نہیں ہے, اس کے یہاں جا کے ذرا بتاؤ ہم کو تمہارا حلال ہے کہ حرام ہے, وہ کتنا کماتے ذرا اکاؤنٹ بتاؤ دکان کے نکال کے, تو یہ آدمی اتنا متقی اس کو دعوت ہی نہیں دینا چاہیے, اور کوئی دیتا بھی نہیں اسے آدمی کو دعوت. ایک آدمی کسی مسلمان کے ہاں جائے جو ظاہراً اچھا آدمی ہے, کچھ ابھی تک اس کے سامنے ایسی بات نہیں آئی, وہاں جا کے پوچھ تاچھ کرنا خلاف ادب ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاں جائے, اس کے کھانے میں سے کھا لے, پینے میں سے پی لے, اور اس سے پوچھ تاچھ نہ کرے, کھود کرید نہ کرے. تو جب آپ کے سامنے کلیئرلی اس کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ حرام ہے, تو آپ خامخواہ اس کا دل مت توڑیے. تو دیکھو میں ایسا لگتا تم کو کہ میں تم کو حرام کھلاؤں گا, یعنی ایک آدمی کا دل آپ توڑ رہے ہیں, آپ کو کتنا خراب لگے گا. کوئی پوچھے گھر میں ہی بیوی پوچھے حلال لائے گا حرام, کیسے کریں گے؟ اچھا لگے گا میں پاگل دکھائی دیتا ہوں, حرام کھانے والا دکھتا ہوں تجھ کو. تو آپ دوسروں کے بارے میں وہ چیز سوچیں جو اپنے بارے میں آپ کو بری لگتی ہے, دوسروں کو بھی بری لگتی ہے. ہاں لیکن کسی کا آدمی کا کمائی اگر حرام ہے تو پھر اس کے کھانے میں سے نہیں کھانا چاہیے. اس میں اگر ایسا ہے کہ اصلاً اس کی کمائی حلال ہے لیکن کبھی کبھی کچھ چھوٹی موٹی گڑبڑ وہ کرتا ہے, کبھی جھوٹ بول دیا, کبھی کچھ کر دیا, تو اصل اعتبار غالب کا ہوگا. اصل اعتبار کس کا ہوگا؟ غالب کا ہوگا. اس کی اصل کمائی حلال ہے لیکن دکان پہ معلوم نہیں, پھر بات کرتا ہے, کبھی جھوٹ بھی کرتا, کہتا ہے سودا, کوئی چیز بیچتا ہے تو آنے اچھی چیزیں بول کے بھی بیچ دیتا ہے. تو اگر اس طرح کا معاملہ اس کا ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا, اس میں آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ اس کا اصل حکم جو ہوتا ہے وہ غالب پہ ہوتا ہے. چھوٹا موٹا کچھ ایسا کسی سے کوئی کوتاہی ہو تو پورا اس کا حرام نہیں ہو جاتا ہے. سجدہ شکر کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں, اس لیے کہ کسی حدیث میں اس کی شرط نہیں آئی ہے. البتہ اگر آدمی سجدہ قبلہ رخ کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اس کی کوئی قید نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و سنت پر چلنے کی, اس کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.